أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أهل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: لا والله يا ابن أمي، لا فارقت هذا الطريق أبدا، أو أنظر إلى أبيات مكة، أو يقضي الله في ذلك ما يحب ويرضى. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عاشورہ، نہضت بیداری و قیام موضوع گفتگو ہیں. سید الشہداء علیہ السلام کا کلام نورانی جو آپ نے مدینہ سے خروج کے وقت بیان فرمایا، جناب مسلم ابن عقیل کے جواب میں جب انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم اصلی راستے کو چھوڑ کر متروک اور غیر معروف راہ پر چلیں تاکہ دشمن ہمارا پیچھا نہ کر سکے اور ہم خطرے سے بچ جائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن زبیر اسی طرح سے گئے ہیں اور وہ محفوظ طور پر مکہ پہنچ گئے ہیں، ہمیں بھی ایسے ہی حفاظت کے ساتھ مکہ جانے کے لیے یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے. اس مشورے کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا: لا واللہ یا ابن عمی، اے میرے ابن عم، میرے چچا کے بیٹے، خدا کی قسم ہرگز ایسے نہیں کروں گا، میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا، یا اسی راہ پر چلتے ہوئے مکہ پہنچوں گا منزل مقصود پر، یا جو خدا کی طرف سے میرے لیے مقرر ہے، یعنی شہادت، مقامی شہادت پہ پہنچ جاؤں گا. بیداری مقصد اصلی تھا سید الشہداء علیہ السلام کا، لیکن نہ صرف ایک عہد اور زمانے کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے بیداری کے ایسے اصول و ضابطے مقرر کر جائیں اور ایسا عمل انجام دے کے چلے جائیں کہ امت مسلمہ سو نہ سکے، غافل نہ ہو سکے، لاپرواہ نہ ہو سکے. اور یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث نورانی میں بھی بیان ہوا ہے: ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے فرزند حسین کے خون میں اور شہادت میں ایسی حرارت اور تڑپ موجود ہے جو ہمیشہ مومنین کے دلوں کو گرم رکھے گی، گرماتی رہے گی، اور ہرگز یہ تڑپ اور یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. جو کچھ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ حسین ایسا قدم اٹھائیں گے، ایسی حرکت انجام دیں گے جو قیامت تک کسی مومن کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گی، ہمیشہ اسے حالت قیام میں اور ہمیشہ اسے خبردار و بیدار رکھے گی. یہ حرکت جو سید الشہداء نے انجام دی ہے، اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ امت کئی آفات میں مبتلا ہو کر بے حس ہو چکی تھی، لاپرواہ ہو چکی تھی، اور بے خیال، ہر وہ چیز جس کے بارے میں اس کو حساسیت دکھانی چاہیے اس پر وہ حساسیت ختم ہو چکی تھی۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا عہد دیکھا ہوا تھا، جو کچھ امیر المومنین کے ساتھ ہوا اور جو کچھ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اس کے عینی شاہد تھے سید الشہداء علیہ السلام، چشمدید گواہ تھے سید الشہداء علیہ السلام، اور ان حالات کا تجزیہ امام علیہ السلام کے پاس یہی تھا کہ ایک خرابی اس امت کے اندر ایجاد ہو چکی ہے جس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے اعلان بھی فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، فساد پھیلانے، ہرج و مرج یا حالات خراب کرنے یا ظلم و ستم کے لیے نہیں جا رہا۔ خوب، یہ حالات عزیزان امت پر طاری ہو جاتے ہیں، اور آج ہم انہی حالات کو مشاہدہ کر رہے ہیں جو سید الشہداء کے زمانے میں اور آپ کی امامت سے پہلے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے امیر المومنین کی امامت کے زمانے میں موجود تھے، اور کربلا کے بعد بھی پھر بھی نظر آتے رہے ہمیں یہ حالات، اور آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ کل اتنا عظیم سانحہ و بڑا سانحہ راولپنڈی کے اندر رونما ہوا کہ سوگواران سید الشہداء علیہ السلام، عزاداران امام حسین علیہ السلام اپنے انداز سے سوگواری میں مشغول ہیں، اور دشمنان دین نے، دشمنان خدا نے، اور دشمنان تشیع و قرآن نے، و دشمنان رسول اللہ و آل رسول نے اپنی بہیمانہ و یزیدیت کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں شہید کیا۔ ایک بڑی تعداد، شام تک کے جو اعداد و ارکام تھے 24 تک مومنین شہادت پا چکے تھے، اور بعض زخمیوں کی حالت زیادہ تشویشناک بتائی جاتی ہے، مزید شہادتوں کے بڑھنے کا ہے اندیشہ، اور اس سے دگنا تعداد زخمی ہیں۔ لیکن اس واقعے کے مقابلے میں رد عمل مختلف سطوح پر، مختلف سطح پر اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہی حالات جو سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہی آج بھی ہیں۔ اتنی بڑی شہادتیں ہوئیں اور اس کے بارے میں، اس کے مقابلے میں کیا ہوا؟ میں اس سے پہلے کہ اس حالت کی طرف آؤں، میں چاہوں گا ان شہداء کے اہل خانہ و بازماندگان، اعزاء و اقارب سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کروں۔ وہ سوگوار خاندان، وہ سوگوار ماں باپ، وہ سوگوار بہن بھائی، وہ سوگوار اولاد جن کے عزیز اس راہ میں، راہ حسین ابن علی میں قربان ہوئے ہیں، ان کو خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ صبر جمیل خداوند تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور ان شہداء کو تبریک عرض کرتا ہوں، تہنیت عرض کرتا ہوں کہ انہیں بہت اعلیٰ راہ میں بہت اعلیٰ موت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت ان کو موت آئی ہے جب لب پہ نام حسین ابن علی تھا، ان کو جب سینہ کوبی میں مشغول تھے، عزائے حسین ابن علی میں مصروف تھے۔ وہ آرزو جو ہر مومن کی ہے کہ مجھے موت آئے تاکہ راہ حسین ابن علی میں میں خداوند تبارک و تعالی ان شہداء کو و دیگر تمام شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ انشاءاللہ محشور فرمائیں، و شہدائے بدر و احد و حنین کے ساتھ محشور فرمائیں انشاءاللہ۔ یہ خاندان سوگوار ہیں، ایام سوگ میں سوگوار ہو گئے، ایام عزا میں عزادار ہو گئے یہ عزیز ہمارے۔ خداوند تعالیٰ انہیں ہمت دے، توفیق دے یہ صدمہ برداشت کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے زیادہ صدمہ مختلف طبقات کو دیکھ کر اور قوم کو دیکھ کر اور اس ملت کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ یہ ملت جو ایسے حکمرانوں میں مبتلا ہے، ایسے سیاستدانوں میں مبتلا ہے، ایسے نظام میں مبتلا ہے جو اس وقت کی یزیدیت سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ بنو امیہ کی یزیدیت، اموی یزیدیت اور آج کی یزیدیت میں تقابل کریں، آج کی یزیدیت بہت بدتر ہے اس یزیدیت سے۔ یہی حکومت کہ جس میں نام نہاد اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے بھی شامل ہیں، جب ووٹ چاہیے ہوتے ہیں یا جب کوئی اور منافقت کا چہرہ بنانا ہوتا ہے اپنے آپ کو شیعہ بنا لیتے ہیں۔ ملالہ کے لیے کیا ڈرامہ رچایا انہوں نے، کیا اہدم مچایا انہوں نے دنیا کے اندر، اور یہ میڈیا، یہ فضلہ خور میڈیا جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، ان نسلوں کے فکر کو تباہ کر رہا ہے، ان کے کردار و کریکٹر کو تباہ کر رہا ہے، اور ہماری سوسائٹی کو نابود کر رہا ہے، ہمارے دین کی جڑیں سست کر رہا ہے، ایمان و اعتقاد کو خشک کر رہا ہے۔ یہ فضلہ خور میڈیا یہ ڈرامہ ملالہ کو اس طرح سے رچاتا ہے، پیش کرتا ہے، اور اس واقعے پر صرف ایک نیوز پر اکتفا کرتا ہے، صرف اعداد و ارقام دینے پر اکتفا کرتا ہے۔ ایک لڑکی خود زخمی کر کے اور رسول اللہ کی بے حرمتی کے خلاف امت جو احتجاج میں مشغول تھی، اس سے لوگوں کا توجہ دھیان ہٹانے کے لیے اس ملت کو یہ ڈرامہ رچا کر، یہ عہدہ مچا کر انہوں نے یہ کھیل کھیلا، اور یہ توہین کی اس ملت کی یہ حرکت کر کے۔ یہ ملالہ کا ڈرامہ پوری پاکستانی ملت کی توہین ہے، یہ پوری پاکستانی ملت کی، اس ملت کو انہوں نے احمق فرض کیا ہے، نادان فرض کیا ہے، بے وقوف و اجڑ فرض کیا ہے، بے عقل و بے خرد فرض کیا ہے، چونکہ ایسا بے عقل لوگوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، بے خرد لوگوں کے سامنے ایسا کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کے کھیل اور ڈرامے اور ناٹک رچائے جاتے ہیں۔ اگر تمہیں ضمیر تمہارا بیدار ہونا تھا، یہ ظلم کے خلاف تمہیں کوئی آواز اٹھانی تھی، کل ظلم ہوا ہے، راولپنڈی میں ظلم ہوا ہے، یہاں پہ ستم ہوا ہے، یہاں پہ اس ملت کے فرزند شہید ہوئے ہیں، یہاں پر آ کر کور دل دشمنوں نے، بے بصیرت دشمنوں نے، وہ بے عقل دشمنوں نے، نادانوں نے اپنی بہیمیت و سبوئیت و درندگی کا ثبوت دیا ہے۔ اس سے زیادہ وحشی یہ تماشا بین ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جو سیاست میں بیٹھے ہیں، جو سیاسی پارٹیوں میں بیٹھے ہیں، اور جو مختلف طبقات و اداروں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دکھایا، اور اس کو ایک محرم کی معمول کی کارروائی کے طور پر پیش کیا ہے کہ محرم میں ایسے ہوتا ہے۔ خوب، یہ حالات عزیز من، اور پھر اس کے بعد عام طبقات، پاکستان کے رہنے والے عام لوگ، ان کا کیا رد عمل ہے؟ فقط خبروں میں پڑھا، کسی نے افسوس کیا ہوگا، کسی نے ٹچ ٹچ کر دیا ہوگا لبوں سے، کسی نے کوئی فاتحہ پڑھ دی ہوگی، کسی نے افسوس کیا ہوگا، کسی نے دبے لفظوں کے ساتھ مذمت کی ہوگی بند لبوں کے ساتھ، اور کسی نے کہیں کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تبصرہ کر دیا ہوگا ٹی وی پر خبر سنتے ہوئے، یا روٹین کے جملے جو زبان پہ عموماً ایسے واقعات جب ہوتے ہیں جاری کر دیے ہوں گے۔ اتنے بڑے واقعات ایک ملک کے اندر رونما ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ملت کا رویہ، امت کا رویہ دیکھیں۔ میں باقی ملت سے زیادہ خطاب نہیں کرتا، اپنی قوم و ملت سے زیادہ خطاب کرتا ہوں، اگرچہ ساری پاکستانی ملت ہماری ملت ہے، قوم ہے، لیکن خصوصاً شیعہ ملت، شیعہ جو قوم کہلاتے ہیں، شیعہ قوم یا شیعہ پیروان مکتب اہل بیت، ان کی کیا حالت ہو چکی ہے اس وقت؟ اتنی کثیر تعداد میں الحمدللہ شیعہ موجود ہیں، عدد کے لحاظ سے، کثرت کے لحاظ سے، ہر شہر کے اندر۔ عاشور کے دن ساری دنیا تشیع کی نفری دیکھے گی، میں نہیں کہتا طاقت دیکھے گی، چونکہ شیعہ عاشور کو اپنی طاقت نہیں دکھا سکتا، صرف نفری دکھا کے اپنی اور منتشر ہو جاتا ہے۔ عاشور کے دن شیعہ نفری ساری دنیا دیکھے گی، ملینز کی تعداد میں شیعہ موجود ہوں گے، سڑکوں کے اوپر موجود ہوں گے۔ خوب، یہ دن تشیعوں کے لیے بہت اہم دن ہے، بہت عظیم دن ہے، بہت ہی اہم دن ہے عاشور۔ تشیعوں کے ارکان میں سے جو چند ایام ہیں ان میں سے عاشور ہے، وہ اسلام کے لیے اہم ترین ارکان میں سے یہ دن ہے۔ بیست، غدیر اور عاشور اور ظہور، یہ چار چیزیں ایک ہی حرکت کا حصہ ہیں، جو امر بیست سے شروع ہوا، غدیر میں ایک مرحلہ اس کا طے ہوا، اور وہی جو کچھ غدیر میں ہوا عاشور میں ایک اور مرحلہ اس کا طے ہوا، اور ایک مرحلہ اس کا اب جاری ہے جس کو ہم انتظار کہتے ہیں، وہ زمانہ غیبت، اور ایک مرحلہ اس کا ظہور کہلاتا ہے۔ کہ ہر مرحلے کی ایک اپنی تفسیر ہے موجود، وہ تشریح ہے موجود۔ اگر اپنے فون سائلنٹ پہ لگا لیں کہ مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں، آف کر دیں، چیک کر لیں سب، تاکہ بار بار مجلس متاثر نہ ہو۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عاشور بہت اہم رکن ہے دین کا، اسلام کا، و خصوصاً تشیع کا۔ اس دن اتنی نفری اظہار وجود کرتی ہے، لیکن کچھ کیے بغیر، کچھ حاصل کیے بغیر، کچھ انجام دیے بغیر، کچھ پیغام دیے بغیر منتشر ہو جاتے ہیں، اور صرف اس کی پاداش کے طور پر ثواب کی آرزو و تمنا کرتے ہیں۔ یہ ملت تشیع کے ساتھ جو اس وقت صورتحال درپیش ہے کہ اتنی عظیم نفری ان کے پاس موجود ہے، ہر شہر و ہر قریہ و ہر گاؤں کے اندر، لیکن اس وقت اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ہر شہر میں، اب شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا رہ گیا ہو جو سوگوار نہ ہو۔ کوئٹہ میں شہداء کی قبرستان کی جگہ ختم ہو گئی ہے، اس قدر کثرت سے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اس قدر ظلم زیادہ کیا گیا ہے وہاں پر۔ لیکن ملت کس حال میں ہے؟ طبق مختلف، ملت سے مراد سارے طبقات اس کے اندر شامل ہیں، علماء، رہبران، عوام، خواتین، مرد، تعلیم یافتہ، کاروباری، ملازمین، جوان، طلاب، سب کے سب۔ جب ملت کہا جاتا ہے تو کوئی مستثنا نہیں ہے، سارے طبقات اس کے اندر شامل ہیں۔ کہ اتنا بڑا عظیم سانحہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے، آپ نے دیکھا یہ گزشتہ سال جو گزرا تشیع کے قتل عام کا سال تھا، یہ یا یہی جو جاری ہے ابھی، تشیع کے قتل عام کا سال اس کو اگر نام دیا جائے تو بے جا نام نہیں ہے۔ کوئٹہ میں قتل عام ہوا، کراچی میں قتل عام ہوا، گلگت میں قتل عام ہوا، چلاس میں قتل عام ہوا، بابو سر میں قتل عام ہوا، اور پھر اسی طرح رحم یار خان میں ہوا، اور دیگر، اور آج کل راولپنڈی میں ہوا، اور اب خدا جانتا ہے آگے کیا ہونا ہے۔ گویا منتظر ہیں سب اس قسم کے حادثات و واقعات کے، کہ یہ حادثات رونما ہوں اور ہم ان سے ٹی وی پر مطلع ہوں کہ آج اتنے ارکام و اتنی اعداد پہنچ چکی ہیں شہداء کی۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کچھ افراد ہیں جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیتے ہیں، پریس کلب کے سامنے چند جوان جاتے ہیں، جا کر احتجاج پریس کلب میں ریکارڈ کرواتے ہیں۔ یہ احتجاج ریکارڈ کروانا، یہ ایک عمل ہوتا ہے۔ ایک چند افراد کی طرف سے اخبار میں مذمتی بیان آ جاتا ہے، چند حکومت سے مطالبے آ جاتے ہیں، چند شعار دہرائے جاتے ہیں، مذمت کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مسئلہ پھر معمول پہ آ جاتا ہے اور اگلے حادثے کی انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، اگلے شہر کی انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب خبر کہاں سے آنی ہے ہمیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حادثے نہ ہوں، کہیں بھی نہ ہوں؟ کسی کو جرأت نہ ہو تشیع کے خلاف سوچنے کی بھی، ہو سکتا ہے۔ کربلا اسی چیز کا درس ہے۔ میں نے آغاز کیا تھا کہ کربلا نہضت بیداری ہے، ان حالتوں سے ملت کو نکالنے کے لیے جو جن حالتوں میں آج خود عزاداری مبتلا ہو گئی ہے۔ بیداری کی نہضت، عزاداری بھی بیداری کی نہضت ہے، لیکن آج انہی حالات کا شکار ہو گئی ہے جن سے نکالنے کے لیے سید الشہداء نے یہ حرکت شروع کی، یہ قیام شروع کیا، جس بیداری کے عمل کے لیے یہ سب کچھ شروع کیا، انہی کے اندر آج ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔ ارادے نہیں ہیں، عزائم نہیں ہیں، ہمتیں نہیں ہیں، حوصلے نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، منصوبہ نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ یہ حالتیں تھیں جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر طاری ہو چکی تھیں۔ یعنی ایک لاابالی مسلمان ملت سید الشہداء کے زمانے میں تھی، جو نیکیوں کے دین پہ لگی ہوئی تھی، رہوں کی فکر نہیں تھی، جو حقوق کے مطالبے کرتی تھی فرائض بھول چکی تھی، جو دوستوں سے الجھی ہوئی تھی دشمنوں کو بھول چکی تھی۔ ایسی ملت جس نے دوستوں کو دشمن بنا لیا تھا اپنا اور اپنے دشمنوں کو بھول چکی تھی۔ جب بھی کوئی دوستوں کے ساتھ دشمنی کرے اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ دشمن بھول جاتا ہے، وہ دشمن کو فراموش کر دیتا ہے۔ دشمن فراموشی، دشمن سے غفلت، دشمن سے لاپرواہی اور دشمن کے بارے میں سنجیدہ نہ ہونا، عزیز من، بہت مہنگی قیمت اس کی بھگتنا پڑتی ہے، ادا کرنا پڑتی ہے جو ادا ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ حالت طاری رہتی ہے مسلسل، یہ قیمت ادا ہوتی رہے گی مسلسل۔ اس کو روکنا ہے اور اسے رکنا ہے۔ اس کو روکنا بھی عزاداری نے ہے اور اس نے رکنا بھی عزاداری کے ذریعے ہی ہے۔ لیکن جب عزادار، جب شیعہ بیدار ہوگا، اور کوئی بیدار ہو نہ ہو اس کائنات کے اندر، شیعہ کو بیدار ہونا ہے۔ شیعہ کو حق نہیں پہنچتا وہ غافل ہو جائے، وہ لا تعلق ہو جائے۔ شیعہ کے لائق نہیں، شایع نشان نہیں، شیعہ کے سزاوار نہیں غفلت۔ ورنہ بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور ہمیشہ سے یہ قیمت ادا ہو رہی ہے۔ جب سے غفلت شروع ہوئی اس وقت سے یہ قیمت ادا ہو رہی ہے۔ آپ کربلا و کربلا سے پہلے کی شہادتیں، سب سے پہلی چیز جو قربان ہوئی ملت کی غفلت کے اوپر، وہ نظام امامت، وہ سلسلہ ولایت تھا۔ سب سے پہلے جس سے محروم ہوئے، سیاسی پارٹیوں نے مل کر سمجھوتا کر کے، آپس میں معاہدہ کر کے اقتدار لے لیا۔ الہی نظام سائٹ پہ کر دیا، کسی نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ کیوں نہیں دکھایا؟ کہ قوم میں انتشار پھیل جائے گا، جو ہو گیا ہو گیا ہے، جن لوگوں نے کیا اچھی نیت سے کیا ہے، اچھا نہیں کیا لیکن اچھے لوگ ہیں، اچھی نیت سے کیا ہے، بس جانے دو، ہو تو رہا ہے، نظام تو چل رہا ہے۔ پہلی قربانی امامت، استاد بزرگوار ہمارے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دام ذلہ العالی، ان کا فرمانا ہے کہ اس وقت تک امام گوشہ نشین نہیں ہوتا جب تک امامت گوشہ نشین نہ ہو جائے، اس وقت تک ولی شہید نہیں ہوتا جب تک ولایت شہید نہ ہو جائے، اور یہی ہوا ہے۔ پہلے ولایت و امامت کو گوشہ نشین کیا گیا، ولایت و امامت سے غفلت برتی گئی، اور پھر ایک دن امام کا سر نوک سنا پہ نظر آیا ان کو، یہ قربانی وہاں سے شروع ہوئی اور بڑھتی ہی گئی اور آج تک دی جا رہی ہے۔ اس سے نکلنا ہے، لیکن نہ ہم صرف دعاؤں سے نکل سکتے ہیں، نہ نعروں کی مدد سے نکل سکتے ہیں، نہ مطالبوں کی مدد سے نکل سکتے ہیں، اور نہ ان نامناسب امیدوں کی مدد سے نکل سکتے ہیں جو ہم نے خود قاتلوں سے باندھ رکھی ہیں۔ استرحام ایک اصطلاح ہے دینی اسلامی عربی زبان کی، استرحام۔ میں اس سلسلے میں نوٹس تھے، کوئی یہاں نہیں ہے میرے پاس ابھی کہ وہ روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے کسی مناسبت سے اس میں گفتگو کی ہے۔ امتوں کو استرحام مروا دیتا ہے، ضعیف کر دیتا ہے، بزدل کر دیتا ہے، ناتوان کر دیتا ہے، ان کے حوصلے اور ہمتیں توڑ دیتا ہے استرحام۔ استرحام یعنی رحم، قابل رحم، قابل رحم حالت بنانا اپنی، دوسروں سے رحم کی امیدیں باندھ لینا، دوسروں سے رحم کی توقع رکھ لینا، اور اپنے آپ کو قابل رحم بنانا، جیسے گدا کرتے ہیں۔ گدا فقیر نہیں ہوتے، گدا ہوتے ہیں، کہ یہ بھی اشارہ کیا ہے کئی دفعہ کہ خیال رکھا کریں مومنین، فقیروں کا حق گداؤں کو مت دیا کریں، فقیروں کو دیا کریں۔ فقیر اور ہے، گدا اور ہے۔ فقیر نادار کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے خرچ نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ جو مانگ رہا ہو اسے گدا کہتے ہیں۔ یہ مانگ رہا ہے جو، ضروری نہیں کہ یہ فقیر بھی ہو، کتنے ایسے گدا ہیں جو بڑی بڑی املاک کے مالک ہیں۔ ایک مومن نے بتایا کہ انہوں نے شہر کے لاہور کے اندر ایک بہت اچھے علاقے سے پلاٹ خریدا، وہ گدا مالک تھا اس کا، کروڑوں روپے کی مالیت کا پلاٹ گدا سے خریدا۔ گدا ضروری نہیں کہ فقیر بھی ہو، لیکن کیوں گدا کو زیادہ دینے کو جی کرتا ہے؟ خصوصاً یہ مہربان لوگ، رحم دل لوگ، بزرگ لوگ، خواتین جن کا جلدی مہربانی جن کے دل میں آ جاتی ہے، دل زیادہ ان کے رحم آ جاتا ہے ان کے دلوں میں، یہ گداؤں پہ زیادہ ترس کھاتے ہیں بجائے فقیروں کے، کیونکہ فقیر مانگتا نہیں ہے ان سے۔ فقیر اپنی حالت قابل رحم نہیں بناتا، فقیر عفیف ہوتا ہے، با عفت ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فقیر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ غنی ہے، اپنی حالت قابل رحم نہیں بناتا، اور اس کا حق اٹھا کے تم اس کو دے دیتے جو اپنی حالت قابل رحم بناتا ہے۔ قابل رحم حالت بنا کر رحم دلوں سے کچھ وصول کرنا، یہ گدائی ہے۔ مرزا غالب کے بقول کے، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ گداؤں کا لباس و بھیس بنا کر رحم دلوں کے جیب خالی کرنا، یہ گدائی ہے، یہ مکاری ہے، ایک فن ہے، اور دے بھی دیتے ہیں۔ آپ کے پاس آئے گا ایک بہترین ماڈل گاڑی آ کے روکے گی کہ میری چوری ہو گئی، سب کچھ چلا گیا، پٹرول کے پیسے نہیں ہیں، میں کسی دور شہر سے آیا ہوں، ابھی راستے میں ہوں، مسافر ہوں، کوئی اور ہوٹل کا بھی پیسہ نہیں، چونکہ چوری ہو گئی، ساری فلاں ہو گیا، پرس لے گئے۔ اب آپ دیکھتے ہیں اتنی مہنگی گاڑی اور اتنا سوٹ، اور یہ آدمی تو جھوٹ نہیں بول سکتا، ظاہر ہے جس کی اتنی کاروبار ہو۔ اب آپ بھی فوراً رحم کھاتے ہیں کہ بیچارہ ابھی یہاں اس شہر میں اجنبی و غریب، اگر اسی کی تلاشی لیں آپ سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہوں گے، موجود ہوں گے۔ اپنی حالت قابل رحم بناتے ہیں اور رحم دلوں کے احساسات کو بھڑکاتے ہیں۔ عزیز من، گدا کامیاب ہیں لیکن ملتیں کامیاب نہیں ہوتی، قومیں کامیاب نہیں ہوتی۔ استرحام یعنی قابل رحم حالت بنانا، قابل رحم حالت بنا کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے آپ۔ فلسطینیوں کو اپنے وطن سے نکالا گیا اور انہیں عربوں نے یہ بتایا کہ تم قابل رحم حالت بناؤ، اپنی کیمپوں میں رکھا انہیں، اپنے ملکوں میں انہیں حقوق نہیں دیے، آباد نہیں انہیں دیا، پناہ نہیں دی ان کو، کیمپوں میں رکھا۔ کیمپوں میں مطلب یعنی قابل رحم حالت رہے ان کی، دنیا دیکھے یہ فلسطینی ان کیمپوں کے اندر ہیں اور کتنی قابل رحم حالت ہے، نہ ان کا گھر ہے خیموں کے اندر، یا حتیٰ اگر عمارتیں بھی بن جائیں لیکن پھر بھی کیمپ کے اندر ہیں، نہ ان کے بچوں کی تعلیم ہے، نہ ان کے پاس ضروریات زندگی ہیں، نہ ان کے پاس وسائل زندگی ہیں، نہ ان کا مستقبل ہے تاکہ چندے مانگے جا سکیں، چندے جمع کیے جا سکیں۔ ابھی بھی جب مومنین آتے ہیں کسی جگہ مجلس کی دعوت دیتے ہیں تو پہلے قابل رحم حالت اپنی بناتے ہیں، نہیں فلاں علاقے میں کوئی جاتا نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے، وہاں مومنین کی یہ حالت ہے، ان کو یہ نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا، تاکہ مولانا کے دل میں رحم آ جائے۔ اب جہاں قابل رحم حالت بناتے ہو آپ، کسی کے احساسات کو ابھارنے کے لیے، چندے جمع کرنے کے لیے، وہاں پر یہ بھی دیکھو کہ یہ راستہ قابل رحم بننا استرحام کی مدد سے گداؤں کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، قوموں کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، ملتیں کہیں بھی نہیں پہنچتی، مکتب و آئیڈیالوجی کہیں بھی نہیں پہنچتے۔ امام خمینی نے آ کر ان مسترحم و مسترحمین فلسطینیوں کو آ کر راستہ بتایا کہ اے مسترحمین، قابل رحم بنے ہوئے فلسطینیوں، یہ نہیں ہے تمہارے نجات کا راستہ، تمہاری نجات کا راستہ یہ ہے کہ اٹھو، احساس غیرت کرو، احساس وجود کرو، اظہار وجود کرو، دشمن کے مقابلے میں ہو، دشمن سے اپنا حق لو، دشمن کو اس قبضے سے محروم کرو جو اس نے کیا ہوا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ مسترعم فلسطینی، جن کی محمود عباس اور پہلے یاسر عرفات جن کی قیادت کر رہا تھا، اور حماس جو متاثر ہے فکر امام سے، آپ نے دیکھا حماس نے واقعاً حماسہ خلق کیا ہے، پہلے بھی اور ابھی بھی، 22 روزہ جنگ میں بھی اور 8 روزہ جنگ میں بھی مقابلہ کیا۔ اگر اس پر 100 بم برسائے گئے تو اس نے بھی 10 بم ضرور اسرائیل پر جواب میں گرائے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ ہم قابل رحم ہیں فقط، بلکہ کہا کہ ہم جواب بھی دے سکتے ہیں، ہم جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل ایک میزائل کا متحمل نہیں ہو سکتا، جب اسرائیل کے کسی شہر کے اندر ایک میزائل پھٹتا ہے سب اسرائیلی اپنا بوری بستر باندھ لیتے ہیں، تمام کے تمام۔ اسرائیل خالی ہونے جا رہا تھا، حتیٰ ایتھوپیا کے فقیر ترین یہودی جو صرف روٹی کی خاطر اسرائیل آئے تھے، انہوں نے بھی واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، مغرب سے آئے ہوئے یہودی، کہ اس ریاست میں ہمیں امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، کسی وقت بھی جب سے انہیں محسوس ہوا کہ حزب اللہ ہمارے دور ترین شہر تک حزب اللہ کی رسائی موجود ہے اور حزب اللہ ہمیں نشانہ بنا سکتی ہے. اس وقت سے اسرائیلیوں کی نیندیں حرام ہو گئی، چونکہ اسرائیل آوارہ لوگوں کے مجموعے کا نام ہے. پوری دنیا سے آوارگان آوارہ لوگ جمع کیے اور ان سے ایک ملک بنایا، اور اس ملک کو ابھی اس سے دہشت گردی کا آغاز کیا اور ظلم و ستم کا. اسرائیل متحمل نہیں ہو سکتا، اس طرح کا تار عنکبوت ہے، اس طرح مکڑی کے جالے کی طرح سست بنیاد ہے. لیکن آج اسرائیل کیوں اتنا جارح بن گیا ہے؟ یہ تین ممالک کی حماقت کی وجہ سے، ایک ترکی، سعودی عرب اور قطر، ان کی حماقت کی وجہ سے وہ بند بستر دوبارہ کھل گئے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے یہودی دوبارہ رک گئے ہیں، وہ لرزتا ہوا اسرائیل سنبھل گیا ہے، وہ بوکھلایا ہوا اسرائیل دوبارہ حوصلے میں آ گیا ہے ان تین ممالک کی حماقت سے. ترکی کے اندر پہلے وہ حکمران تھے جو ترک پسند تھے، کم از کم ترکی کو ہی بت بنایا ہوا تھا انہوں نے، ترکی کو ہی بچانا چاہتے تھے. لیکن موجودہ حکمران ترکی کے، جن کی آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، یہ جو آپ کے ملک میں ابھی آئے ہوئے ہیں ڈی ایٹ کانفرنس میں، اور یہاں پر آ کر پاکستان میں آپ کو لاہور بھی استنبول بن رہا ہے اور پاکستان ترکی بن رہا ہے، اور رول ماڈل ہمارا کوئی فوجی بھی آتا ہے تو وہ بھی ترکی کو دیکھتا ہے، اور کوئی سیولین آتا ہے وہ بھی ترکی کو دیکھتا ہے. یہ موجودہ ترک حکمران، یہ تمام پلے بڑے سعودیہ کے اندر ہیں، پڑھا انہوں نے وہاں ہے، پرورش وہاں پائی ہے اور کاروبار وہاں کیا ہے، اور ابھی تک ان کے شیئر ہیں سعودی کمپنیوں کے اندر. یہ اردوغان اور عبداللہ گل دونوں، اور ان کی پارٹی کے باقی افراد، اسی طرح سعد حریری اور اس کا گروہ جو لبنان کے اندر موجود ہے، اس طبقے کو لائے تاکہ ان کے ذریعے سے ترکی اس میدان میں داخل ہو جہاں مدتوں سے چھوڑ دی تھی دلچسپی اس نے. ترکی مغرب بننا چاہتا تھا، یورپ بننا چاہتا تھا، لیکن آج اس کو مشرق کا اور مسلمانوں کا راہبر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس راہبری کے لیے ان احمق عربوں کی دولت اور ثروت اور حماقت، اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے سوریا کو ڈسٹرب کیا گیا، چونکہ سپلائی لائن تنہا جو اسرائیل کے خلاف جتنی فورسز برسر پیکار تھیں ان کے لیے سپلائی لائن فقط سوریا تھا، حماس کے لیے بھی اور حزب اللہ کے لیے بھی. آج سوریا کو ڈسٹرب کیا گیا، سوری حکومت کو ختم کر کے وہاں پر یہی دہشت گرد، جو پاکستان میں ہو تو دہشت گرد اور سوریا میں جائیں تو مجاہدین، یہ وزیرستانی طبقہ ہے سارا، وزیرستان سے ان کو جمع کیا گیا. بندر بن سلطان خود آیا، جمع کر کے ان کو لے گیا ترکیہ میں، ان کا ٹریننگ ہوئی ترکی سے، ان کو لے کر منتقل کیا سوریا کے اندر، اور یہ بن گئے مجاہدین وہاں پر. اور جن کو بھر بھر کے جہاز روزانہ اسلحے کے ترکی، سعودی عرب اور قطر بھیج رہے ہیں، اتنی عظیم خیانت اس وقت انجام دے رہے ہیں. کس لیے؟ کہ حماس نے جو راستہ اختیار کیا ہے اسرائیل کے مقابلے میں، اور اسرائیل کا بانڈا پھوٹ رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، اس کا نقاب اتر رہا ہے، ایک چھوٹا سا گروہ محاصرے شدہ شہر کے اندر، اور اسرائیل اس کو شکست نہیں دے سکتا. جس شہر کا محاصرہ 8 سال سے جاری ہے، جس کے اندر کچھ بھی جانے نہیں دیتے، نہ سمندری راستے سے نہ خشکی سے، اس پر بمباری کرتے ہیں پھر بھی
عاجز آ جاتے ہیں، اور اس شہر سے ان کے اوپر جب میزائل پڑتا ہے گھبرا جاتے ہیں پھر، چونکہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا یہ مکتب کہ بقا ملت کی استرحام میں نہیں ہوتی، امریکہ کسی پر رحم نہیں کھاتا، اسرائیل میں رحم نہیں ہے، اس سے رحم کی اپیل کر کے اس کے اندر رحم کے احساسات بیدار نہیں کر سکتے آپ۔ آپ یہ ساری تصویریں جا کے اسرائیلی وزیراعظم کو دیکھو، وہ اور خوش ہوگا، کہہ کے لگائے گا، وہ اسرائیلیوں کا خون پینے کے لیے تیار ہیں، یہ لوگ اس قدر وحشی ہیں، ڈرتے استرحام سے نہیں ڈرتے۔ ان تین ممالک کی خیانت اور امریکہ اور یورپ اور نیٹو کی جنایت سے اسرائیل کو دوبارہ حوصلہ ملا، پھر جارے بن گیا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا آج پھر جنگ بند کر دی غزہ کے اندر، جنگ بندی میں ممکن ہے فلاں واسطہ بنا ہو، اس نے مذاکرات کیے ہوں، اس نے دباؤ ڈالا ہو، لیکن اصل چیز مقاومت اور حماس کا جواب تھا۔ 100 میزائل کے جواب میں یہ 1 میزائل مارتے تھے، 100 میزائل فلسطینیوں کے حوصلے نہیں توڑ سکتا تھا، یہ 1 میزائل سارے اسرائیلیوں کے حوصلے توڑ دیتا تھا۔ فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں۔ 161 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں اکثر بچے ہیں، بچوں کی لاشیں مائیں اٹھاتی ہیں، باپ اٹھاتے ہیں، لیکن اس ماں باپ کے حوصلے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ ادھر فلسطین اسرائیل کے اندر، اگر کسی صحرا میں بھی جا کر حماس کا میزائل گرتا ہے، شہر سے اسرائیلی بھاگ جاتا ہے۔ دشمن اتنا کمزور، لیکن اس نے اپنے آپ کو پیش یہ کیا ہے کہ بہت خونخوار ہے، کمزور ہے، اور جو طاقتور ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ضعیف و قابل رحم بنایا ہے۔ امام نے ان کو یہ راستہ بتایا کہ قابل رحم مت بنو، قابل رحم بننے سے بچ نہیں سکتے تم۔ سید الشہداء نے اپنے آپ کو قابل رحم نہیں بنایا۔ یہ خیالی کربلا ہے، یہ خیالی عاشورہ ہے جس میں حسین لاچار ہے، جس میں حسین مانگ رہا ہے، کبھی ان سے پناہ مانگ رہا ہے، کبھی ان سے نجات مانگ رہا ہے، کبھی ان سے کھانا مانگ رہا ہے، کبھی ان سے سایہ مانگ رہا ہے، کبھی ان سے پانی مانگ رہا ہے۔ نہ عزیز من، حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قابل رحم نہیں بنایا۔ جب زخموں سے اتنا چور ہو گیا زہرا کا بیٹا کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو، اس وقت بھی حسین علیہ السلام نے تلوار نہیں رکھی، شمشیر نہیں رکھی، کہ کہیں مجھے قابل رحم نہ سمجھیں۔ اور جب زخمی ہو کر، نڈال ہو کر، چور ہو کر خاک پہ، زین سے خاک پہ آئے، سیدھے نہیں لیٹے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ رحم کھائیں، سجدے میں چلے گئے۔ یہ راز ہے ان کاموں کے، یہ اتفاقات نہیں ہیں۔ سر سجدے میں رکھا لیکن ہاتھ یزید کو نہیں دیا، مجھ پہ رحم مت کھاؤ۔ اور جب حسین کے بچے تشنا و پیاسا دمشق کے بازار سے گزر رہے ہیں، کوفہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص رحم دل نے رحم کھا کر دیکھا یہ بچے چلنے نہیں ہو رہا، ان سے بھوک کی وجہ سے چہروں سے لگ رہا ہے، انہیں کھانا نہیں ملا، انہیں پانی نہیں ملا، انہیں آرام نہیں ملا، آ کر پوچھتا ہے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ کہا کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے ہمیں۔ بچی نے جواب دیا کہ تجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کہتے کھانا لا دوں، کہا نہیں چاہیے، پانی لا دوں، نہیں چاہیے۔ آخر سے خود اپنے رحم دلی کے احساسات سے متاثر ہو کر کھجوریں خریدتا ہے اور لا کر ان بچوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس وقت بنت علی غضبناک ہو جاتی ہیں اور لے کر ان بچوں کے ہاتھوں سے کھجوریں لے کر, اس سے پہلے کہ بچہ منہ میں کھجور ڈالے بنت علی نے کھجوریں لے کر اس کے منہ پہ ماری اور کیا فرمایا, تو ہمیں قابل رحم سمجھتا ہے, ہم تمہیں قابل رحم سمجھ کر کربلا آئے ہیں, تو ہمیں قابل رحم سمجھتا ہے, ہماری یہ حالت کیوں ہوئی ہے, اس لیے کہ تم قابل رحم ہو. عزیزان ایک ملت اپنے آپ کو قابل رحم بنا کے رکھے, کون رحم کرے گا اس بے رحم دنیا میں, اس خونخوار دنیا میں کہ جس میں جس کو سیاست کرنی ہوتی ہے شیعہ قتل کرواتا ہے, جس کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے شیعہ قتل کرواتا ہے, جس طرح کوئی بھی کام کرنا ہو قربانی دیتے ہیں, کیا کرنے بکرا کاٹنا ہے, بچہ پیدا ہو بکرا کاٹنا ہے, شادی کرنی ہو بکرا کاٹنا ہے, سفر پہ جاؤ بکرا کاٹنا ہے, حج پہ جاؤ بکرا کاٹنا ہے, دکان بناؤ بکرا کاٹنا ہے, گاڑی خریدی ہے بکرا کاٹنا ہے, صدقہ دینا ہے بکرا کاٹنا ہے, کوئی بیمار ہو گیا اس کی سلامتی کے لیے بکرا کاٹنا ہے, چونکہ بکرا قربانی کا بکرا ہے, سستا ہے, بے دفاع ہے, جب ملے پکڑ کے کاٹ لو. پاکستان میں یہی حالت بن گئی کہ جس کو جو کرنا ہے شیعہ قتل کروا کر, یوں نہیں کہ جتنے قتل ہو رہے ہیں وہ صرف مذہبی فرقے اور ان کے متعصب اور اندھے وہی کر رہے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں لیکن کرواتے بھی ہیں بہت سارے سیاستدان کرواتے ہیں یہ کام, ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے حلقے میں یہ کام کرواتا ہے, ایک سیاستدان اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یہ کام کرواتا ہے, ایک سیاسی پارٹی یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہارے درمیان تمہارے مسائل حل کر سکتی ہوں یہ کام کرواتی ہے. یہ کام یہی وزیراعلی موجودہ بلوچستان کا, یہ ڈاکو ہے, اس کا پیشہ ہی ڈاکہ ہے, آبائی پیشہ اس کا, یہ کوئی نواب نہیں ہے, ڈاکو ہے, ڈاکوؤں کا سرغنہ ہے, خاندانی ڈاکو ہے. میں غضب غصے میں یا اس میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ پوچھ لیں بلوچستان یا پڑھ لیں کسی جگہ موجود, دیکھیں یہ باقاعدہ ڈاکو ہے, یہ چک اس کا معاش کا ذریعہ ہی نہ زمینیں ہیں ان کی, نہ کاروبار ہے ان کا, نہ کوئی اور جو دوسرے سرداروں کی اپنے اپنے علاقے ہیں زمینیں یا کچھ کرتے ہیں وہاں سے ٹیکس وغیرہ لیتے ہیں, اس کا کچھ بھی نہیں ہے, صرف ڈاکہ ڈاکے پہ گزارا ہوتا ہے اس کا. اس ڈاکو کا کام ہے لوگوں کی گاڑیاں, اس کا گینگز ہیں, گاڑیاں چھین لیتے ہیں, گاڑیاں اغوا کر کے چوری کر کے لے آتے ہیں. پچھلے دنوں ایک شخص پکڑا گیا تھا جس نے کہا تھا کہ اگر میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا, یاد ہوگا ایک نام مجھے ذہن سے اتر گیا ہے, اخباروں میں آیا تھا, جس نے گواہی دینے کے لیے کہا تھا کہ میں حاضر ہوں گواہی دوں کہ یہ گاڑیاں چرانے کا سب سے بڑا سرغنہ بین الصوبائی گروہ کا سرغنہ پکڑا گیا تھا, ابھی بھی جیل میں ہے, جس نے کہا تھا کہ اگر مجھے پناہ دے حکومت اور محفوظ رکھے عدالت کہ مجھے یہ قتل نہ کریں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ گاڑیاں اغوا کرنے کا کاروبار کون کون کر رہا ہے اور کس کے کہنے پر کرتے ہیں ہم, اور یہ لوگ شامل ہیں اس کے اندر, یہ گاڑیاں اغوا کر کے لے جاتے ہیں اپنے گھر کے اندر, اپنے کسی حویلی کے اندر, کسی گیرج کے اندر, اب لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی میری چوری ہو گئی اور اس کے پاس ہے, اسی کے پاس جاتے ہیں جی میری گاڑی چوری ہو گئی, اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان میں سے جو پسند آتی ہے وہ آپ لے جاؤ, جو گاڑی پسند ہے وہ آپ لے جاؤ. ظاہر ہے وہ آدمی نے اپنی گاڑی انتخاب کرنی ہوتی ہے, یہ نہیں کہتا میری گاڑی ہے, چونکہ اگر یہ کہے میری گاڑی ہے چوری کی ہے تو وہ دے گا نہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ گاڑی مجھے اچھی لگی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بچوں کی جو محنت ہے اس کو صلہ دے دو اس کا لے جاؤ, یعنی وہ جو چوری کی انہوں نے یہ محنت ہے بچوں کی, یہ بچوں کی محنت کی قیمت دے دو اور لے جاؤ تم. یہ ڈاکو اس نے کتنے شیعہ مروائے بلوچستان کے اندر. کتنا قتل عام کروایا شیعوں کا اس نے. اسی طرح ہر سیاستدان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں شیعہ کے خون میں, کوئی بھی منزہ نہیں ہے. ایجنسیاں ہوں, موجودہ حکومت ہو, سابقہ حکومتیں ہوں, جس نے جو کچھ ثابت کرنا ہوتے وہ آسانی سے, شیعہ آسان ہدف ہے یہ, آسانی سے شیعہ کو آ کے ٹارگٹ بنا لو. کیونکہ شیعہ قابل رحم بن جاتا ہے, پھر اسی کی طرف جاتے ہیں استرحام. ہم ضعیف ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم پہ رحم کھاؤ. یہ درندے رحم کھائیں گے آپ پر, یہ وحشی رحم کھائیں گے آپ پر. آپ کسی بھیڑیے سے اگر بھیڑ رحم کی اپیل کرے, بھیڑیے سے اس کو رحم آتا ہے؟ نہیں آتا, اس کو رحم نہیں آتا. قابل رحم نہ بنو. اگر تنہا بھی رہ گئے ہو قابل رحم مت بنو. اس وقت یہ حالت ہماری بن چکی ہے کہ عاشورہ کے دفاع کے لیے بھی ہم اپیلیں کرتے ہیں کہ عاشورہ کے جلوسوں کی حفاظت کے لیے. عاشورہ یعنی یوم حسین علیہ السلام, عاشورہ یعنی یوم شیعہ, یوم عزا, جس دن ہر چیز شیعہ کے پاس ہے, خیابان, روڈ, ہر چیز, میدان شیعہ کے پاس ہے, جس دن حکومت شیعہ کی ہے اس ملک کے اندر, اور ملینز لوگ آ رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, رسومات انجام دے رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. یہ ملینز اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. آپ کے کتنے دشمن ہیں عاشور کے دن, کتنے دشمن ہوں گے ایک شہر میں آپ کے, بہت زیادہ بھی اگر دشمن ہو ایک شہر میں آپ کے, آپ پر حملہ کرنے آئیں, کتنے سو ہوں گے, سو ٹیررسٹ ہوں گے, سو خود کش بمبار ہوں گے. یہ ملینز شیعہ یہ اپنے سو دشمن کو نہیں روک سکتے, لیکن یہ ملینز اگر قابل رحم بن گئے ہوں واقعی نہیں روک سکتے, ایک کو بھی نہیں روک سکتے. اب جیسے خبریں آ رہی ہیں, میں ضمنی ایک اشارہ کر دوں, کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں جیسے سن رہے ہیں, ابھی کوئی تصدیق شدہ کوئی چیز نہیں ہے, ایسی سنی ہوئی بات کی حد تک, یا خبروں میں جیسے آ رہا ہے ابھی, چونکہ حقائق تو کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے, حقائق ہمیشہ چھپ جاتے ہیں, لیکن ایک احتمال ہے, اور یہ سن لیں آپ کہ پہلے خصوصاً ہمارے یہ سیکیورٹی کے لوگ جہاں جہاں مجالے سزا ہوتی ہے وہ تلاشی لیتے ہیں, چیک کرتے ہیں. ایک یہ کہ یہ خودکش بمبار یہ کالے کپڑوں میں تھا, سیاہ لباس پہن کے ماتمی حلقے کے اندر آیا یہ, اور انہوں نے تلاشی لی یا نہیں لی, اگر لی بھی تھی تو ممکن نہیں تھا اس کو پکڑنا, چونکہ اس نے جیکٹ اوپر پہنی ہوئی تھی لباس کے اوپر, سردیوں, سردیوں کا موسم ہے, سردیوں کے موسم میں یہ سردی سے بچنے والی جیکٹ انسان, یہ معمول کی جو خرید کے پہنتے ہیں آپ سب نے پہنی ہوئی ہیں, یہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس نے, اور اسی میں سب کچھ نصب کیا ہوا تھا, کسی کو شک بھی نہیں پڑتا کہ اس کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے. سردیوں کی جیکٹ, اگر ہم تلاشی بھی لیں تو ہم قمیض کے نیچے جو جیکٹ ہے ایکسپلوزیو, اس کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی معلومات ہیں کہ یہ لباس کے نیچے پہنتے ہیں, وہ باندھتے ہیں سرا, اس نے اوپر جیکٹ پہنی ہوئی تھی, یہ سردیوں کی معمولی جیکٹ, اسی کے اندر سب کچھ فٹ کیا ہوا تھا, دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا یہ کیا ہے. یہ ہوشیاری کے لیے عرض کر رہا ہوں, نہ ڈرانے کے لیے, یہ نہ ہو کہ جو بھی سردی کی جیکٹ پہنا ہوا ہے بھاگ جاؤ وہاں سے. آپ کے اشارہ کر رہا ہوں کہ مجالس و عزاداری کے دفاع کریں, تحفظ کریں, خود کریں, خود تحفظ کریں, دفاع کریں. جب بھی محرم کے آغاز کے موقع پر پولیس سے میٹنگیں رکھتے ہو وہاں پر کہہ دو پولیس کو کہ ہم خود کریں گے اپنا حفاظت اپنا دفاع. ہم جو باقی سب کام کر لیتے ہیں اپنا دفاع نہیں کر سکتے, ہم باقی ہر کام کر لیتے ہیں. یہ جوان یہ ماتمی اتنے بڑے بڑے زنجیر بنائے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو لو لوہان کر دیتے ہیں. آزاداری کو نہیں بچا سکتے آپ, آزاداروں کا تحفظ نہیں کر سکتے آپ. ملینز ہم موجود ہیں. ابھی آپ کے شہر میں ہی ہوتا ہے یہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے تبلیغ کا, بہت بڑا تاریخی اجتماع ہے, واقعاً ایک بے نظیر چیز ہے, بے مثال اجتماع ہوتا ہے آپ کے شہر میں تبلیغیوں کا, تبلیغی جماعت کا. اس میں کوئی لنگر نہیں پکتا, ہر آدمی اپنا کھانا آتا گھر سے لے کر آتا ہے, کسی کو بس کا کرایہ نہیں دیا جاتا. ملینز لوگ آتے ہیں, ملینز لوگ نہ لاکھوں, ملینز لوگ آتے ہیں, اپنا کرایہ, اپنا سفر, اپنی گاڑی, اپنا راشن, اپنا انتظام اور اپنی سیکیورٹی, اپنا دفاع. نہ فوج آتی ہے وہاں پر, نہ پولیس آتی, کچھ بھی نہیں, اپنا دفاع کرتے. بس کر سکتے ہیں آپ اپنا دفاع, وہ بھی پاکستانی ہیں, آپ بھی پاکستانی ہیں, وہ اپنے اجتماع کا دفاع کر سکتے ہیں, ہم اپنے اجتماع کا دفاع نہیں کر سکتے. اگر توفیق ہوتی ہے باقی چند ایک دو مجالس جو باقی ہیں, اس سے پہلی مجلس کا موضوع ہی دشمن شناسی ہے, وہاں پر اس بات کو آنا ہے. اگر ان دو دنوں میں آ گیا تو اشارہ کروں گا, وہاں سماعت فرمائیے گا آپ انشاءاللہ, کہ دین دشمن کے مقابلے میں اپنے دفاع اور تحفظ کے لیے کیا واجبات ایک مومن ایک مسلمان کے اوپر عائد کرتا ہے. دین نے صرف وضو ہی واجب نہیں قرار دیا, صرف نماز ہی واجب قرار نہیں دی, صرف روزہ ہی واجب قرار نہیں دیا, دفاع بھی واجب قرار دیا ہے. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ. اگر دفاع نہ کریں گے لوگ تو مذہبی مراکز سارے ویران ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, کلیسے ویران ہو جائیں گے, مسجدیں ویران ہو جائیں گی, نمازیں برباد ہو جائیں گی. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر دفاع چھوڑ دیا تم نے, زمین فاسد ہو جائے گی. یہ اتنے بڑے واقعات ہمیں جھنجھوڑتے نہیں ہیں. ہم اپنی روٹین میں, اسی روزمرگی میں, اسی جس حالت میں جو ہے لگا ہوا ہے. اور بعض پھر فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ ان آلات کی رائے حل کیا ہے کہ ہماری چھتری کے نیچے آ جاؤ. ان کو اپنی چھتری یاد آ جاتی ہے کہ یہ بہترین موقع ہے. امت لو لوہان ہے, جوان پارا پارا ہیں, خاندان سوگوار ہیں, ملت دباؤ میں ہے, یہاں پر اپنی چھتری کھول لو, کہو کہ سب اس کے نیچے آ جاؤ. اب یہ زیادہ بے رحم ہے. رائے حل عزیز من سید الشہداء کی سیرت میں ہے. رائے حل اس بیداری آگاہی اور شعور میں ہے, بصیرت میں ہے. یہاں سے ہم سیکھیں, یہاں سے ہم لیں. سید الشہداء نے اس حالت سے نکالنے کے لیے قربانی دی جس حالت میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں, جو حالت آج ہم پر طاری ہو گئی ہے, اس حالت سے نکالنے کے لیے سب کچھ کیا. آپ دیکھیں کربلا میں سنا, سب مدینے والوں نے سنا حسین ابن علی جا رہے ہیں, بالکل مطمئن تھے, ٹھیک ہے جا رہے ہیں, خدا حافظ, اللہ حافظ. مکہ میں گئے، چند ماہ قیام کیا، سب کو آگاہ کیا، دعوت دی، سب نارمل، سب معمول کے مطابق۔ حسین علیہ السلام نے آخری دن 8 ذی الحجہ کو اعلان کیا کہ میں کل جا رہا ہوں، کہا اللہ حافظ، ٹھیک ہے جا رہے ہیں، ہم کوئی اثر نہیں ہوا، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے چل رہے ہیں۔ ہر شہر میں سید الشہداء پیغام بھیجتے گئے، سب تسلی سے بیٹھے رہے۔ یہ حالت ہے ایک امتوں کے لیے، قوموں کے لیے، لا ابالی بن جانا، سنجیدہ نہ رہنا، دشمن کو دشمن نہ ماننا، ایک گناہ جو مسلمان آج مرتکب ہو رہا ہے، وہ دشمن کو دشمن نہ ماننا ہے، اور دوست کو اس کی جگہ دشمن ماننا۔ اسلامی فرقے ہمارے دشمن نہیں ہیں، مختلف فرقے موجود ہیں، اہل سنت ہیں، دوسرے ہیں، بہت سارے ہیں، الا ماشاء اللہ، رسول اللہ نے 72 فرمایا تھا، ابھی برکت ہے 72,000 سے بھی زیادہ بن چکے ہیں۔ یہ دشمن نہیں ہے، اسلامی فرقے دشمن نہیں ہیں، شیعہ کا دشمن سنی نہیں ہے، شیعہ کا دشمن سنی ہوتا ہے، اس شہر کے اندر اکثریت اہل سنت کی ہے، دفتروں میں سنی، دکانوں میں سنی، بازاروں میں سنی، آپ کے گاہک سنی، آپ کو بیچنے والے سنی، ریسٹورانوں کے مالک سنی، ٹرانسپورٹ میں سنی۔ اگر دشمن ہوتے تو ہماری زندگی ممکن نہ رہتی ان کے ساتھ، یہاں ہم ہر جگہ دفتروں میں، ہم ہر جگہ کاروبار میں ان کے ساتھ، ان کو بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، رہ بھی رہے ہیں، وہ اپنی زندگی، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی عبادت، ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، لیکن انہی فرقوں کے اندر چھپے ہوئے تشیعوں کے دشمن موجود ہیں، ان فرقوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کے اندر گھسے ہوئے دشمنان تشیع موجود ہیں۔ ان فرقوں کی ذمہ داری ہے، ان کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ بعض جگہ علماء اہل سنت سے جب ملاقات کا وقت ملتا ہے، میں یہ تذکر کے طور پر ان سے عرض کرتا ہوں کہ اے بزرگواران، اگر آپ کو شیعہ سے ہمدردی نہیں ہے، اہل سنت سے ہمدردی کرو، آپ کے لبادے میں چھپے ہوئے دہشت گرد و دشمن، ان کو اپنے آپ سے دور کرو، ان سے اعلان لا تعلقی کرو، کہو یہ آپ میں سے نہیں ہے، یہ فریضہ ہے آپ کا، دشمن سے غافل نہ رہیں۔ عزیز من، جس قوم کا دشمن ہو وہ الرٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ اس علاقے میں چور آ گئے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں ڈاکو آئے ہوئے ہیں، آپ کو رات ساری نیند نہیں آتی، آپ کوئی سنتری رکھ لیتے ہو، کوئی محافظ رکھ لیتے ہو، کچھ بھی نہ ہو، خود ساری رات جاگتے رہتے ہو، سوتے نہیں ہو، چونکہ آپ کو بتا دیا گیا اس علاقے میں ڈاکو آئے ہوئے ہیں، اپنے اموال کی حفاظت کے لیے ساری رات جاگتے ہو، وہ ساری عمر جاگتے ہو، اپنی دکان کی خاطر ساری عمر جاگتے ہو، ہر انتظام کرتے ہو، اپنے مال تجارت کے لیے سب کچھ کرتے ہو، اپنی جانوں کے لیے سب کچھ کرتے ہو، اپنے دین کے لیے، مذہب کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے؟ جب دشمن موجود ہے، دشمن سے غفلت مت کرو، اور دشمن بھی ہمارا کوئی گروہ ایک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ کرائے کے دشمن، یہ دشمن کے کرائے کے لوگ ہیں، یہ لیبر ہے، جو دہاڑی پہ لیتا ہے، ان سے ماموریت انجام دلواتا ہے، اصل دشمن آپ کا، جو آپ کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے، جو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے امت کو بیدار رکھنے کے لیے، آگاہ رکھنے کے لیے، کہ کبھی میرے پیروکاروں کو کبھی غفلت نہ تاری ہو، نیند نہ آئے، ایک ایسا کام کروں گا کہ یہ قیامت تک سو نہ سکیں، قیامت تک جاگتے رہیں۔ کیا واقعا جس کے دل میں غم حسین ہے، یاد حسین ہے، وہ سو سکتا ہے؟ وہ غافل ہو سکتا ہے؟ وہ لاپرواہ ہو سکتا ہے؟ دشمن بزدل ہے، کمزور ہے، لیکن سوئی ہوئی قوم میں دلیر ہو جاتا ہے. جب رد عمل نہیں آتا جری ہو جاتا ہے. جب اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹپیکل چند کام ہوں گے، ایک احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، ایک دو مذمتی بیان آئیں گے، اور پھر اس کے بعد سارے حالات معمول پر آ جائیں گے. میں سابقہ مجلس میں عرض کر رہا ہوں، جب دشمن دیکھتا ہے کہ اس کی ایک کاروائی کا اثر ہوتا ہے، راولپنڈی میں دھماکہ کرتا ہے، کراچی میں مجالس میں شرکت کم ہو جاتی ہے، راولپنڈی میں دھماکہ ہوتا ہے، پشاور میں لوگ مجلس میں آنے سے ڈرتے ہیں، لاہور میں لوگ مجلس سے ڈرتے ہیں، دیگر شہروں کے اندر مجلس میں آنے سے ڈرتے ہیں، وہ جری ہو جاتا ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا وار کامیاب گیا ہے، اگلی کاروائی کی سوچتا ہے، اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے. لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے جہاں 24 شہید کیے تھے وہاں پر 24,000 جمع ہو چکے ہیں، وہاں پھر اسے جرت نہیں ہوتی اگلی کاروائی کرے، چونکہ اس کے ہر وار نے پہلے سے زیادہ مومنین کو آمادہ تر کر دیا ہے. یہ تاثیر ختم کرنی ہے دشمن کی، یہ توقع مایوسی میں بدلنی ہے دشمن کی، یہ امید نا امیدی میں تبدیل کرنی ہے دشمن کی. دشمن سے غفلت اور دشمن کی چالوں سے غفلت بیماری ہے قوم کے لیے. یہ بیماری سید الشہداء کے زمانے میں قوم کو لگی تھی. امیر المومنین نے کتنا آگاہ کیا، دشمن شناسی و دشمن شناسائی نہج البلاغہ کا اصلی موضوع خطبوں کا. امیر المومنین نے کئی خطبے دیے، اپنی سپاہ اور اپنے پیروکاروں کو دشمن سے آگاہی دی کہ دشمن کیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور تم میری فوج ہونے کے بجائے لگتا ہے اس کی فوج ہو. یہ جملے تھے امیر المومنین کے، وہ میری کمان میں، کھاتے ادھر سے ہو، پیتے ادھر سے ہو، اظہارات ادھر ہیں، زبانیں ادھر ہیں، لیکن تمہارے اقدامات ایسے لگتے ہیں جیسے ان کی فوج ہو. یعنی جدھر تمہیں میں لگاتا ہوں ادھر جاتے نہیں ہو، دشمن کی طرف لاپرواہ ہو چکے ہو، دشمن کو تم نے سرسری لیا ہے، دشمن کو تم نے ضعیف سمجھا ہے. روایت میں ہے، امام فرماتے ہیں کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور مت سمجھ، کمزور ترین دشمن ہو اس کو بھی کمزور مت سمجھ، ہوشیار رہے. اگر تو ہوشیار ہو تیرا قوی دشمن بھی کمزور ہو جائے گا، اور اگر تو غافل ہوا تیرا کمزور دشمن بھی قوی ہو جائے گا. محرم کے اندر بھی اگر شیعہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، دفاع نہ کر سکے، لگتا ہے کوئی بہت بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے، کہیں بہت بڑا عیب کہیں آ گیا ہے اس ڈھانچے کے اندر، اس سٹرکچر کے اندر کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے. بھلے عام دن ہے محرم کے علاوہ جب ہر شیعہ اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن محرم میں تو سب یکجا ہیں، محرم میں تو سب ایک جگہ ہیں، ایک جلوس میں ہیں، ایک مجلس میں ہیں، سب کے سب، ان کو بھی خطرہ ہے. بس معلوم ہوا کہ کہیں کوئی پریشانی ہے، کہیں کوئی عیب ہے، کوئی خامی کہیں رہ گئی ہے، اور وہ یہی کہ بیداری نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، سرسری لیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے، جدی نہیں ہے، جد نہیں ہے ہمارے اندر. جد جد یہ لفظ آپ جو استعمال کرتے ہیں عموماً کوئی اردو لہجے میں استعمال کرتے ہیں یا اردو تلفظ میں، جدو جد و جہد یا جد و جہد، کیا کہتے ہیں؟ جد و جہد. یہ جد و جہد جد نہیں ہے بلکہ جد و جہد ہے. جد دادے کو کہتے ہیں، جد و جہد یعنی دادا اور کوشش، نانا اور کوشش. جد دونوں معنوں میں ہوتا ہے، دادا بھی اور نانا بھی. جد و جہد کرو یعنی نانا کرو اور دادا کرو. اور یہی کرتے ہیں ہم، نانا دادا ہی کرتے رہتے ہیں. جد و جہد ہے، جد 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 نہیں ہے، جد جد یعنی سیریس ہونا، سنجیدہ ہونا، الرٹ ہونا. جد یعنی الرٹ. کامیابی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ جد و جہد سے. جہد کوشش، جد الرٹ رہنا، ہوشیار رہنا، بیدار رہنا، آگاہ رہنا، جاگتے رہنا، یہ جد ہے. جد رکھو اور جہد کرو، یہ جد کی کمی ہے. سیریس نہیں ہے ہم. میں نے بارہا یہ بہت سارے موضوعات کے ضمن میں اشارہ کیا کہ ایک ہمارے اندر جو غیر سنجیدہ پن ہے وہ یہ کہ ہم سنجیدہ ترین موضوعات کو غیر سنجیدہ ترین موقعوں پر چھیڑتے ہیں. سنجیدہ ترین موضوعات کسی شادی میں اکٹھے ہو گئے، وہیں پہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا شروع کر دی، یا کسی ماتم میں کسی کے مرنے پہ چلے گئے، کسی کے سوگ میں، وہاں جنازے پہ تھوڑا وقت ہے جنازے میں، تو یہ سنجیدہ باتیں، قومی باتیں ڈسکس کرنا شروع کر دی. ایک جگہ یہ کچھ عرصہ پہلے یہ جوانوں نے کہا کہ آپ سے ایک نشست کرنی ہے. نشست کی انہوں نے، تو نشست میں پہلا سوال یہ کیا کہ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے بھی فوراً زبان پہ چڑھ گئی یہ بات، تو میں نے کہا، فوراً ہی ان کو جواب دیا، اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے انسان کو تھوڑا سا سنجیدہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا سیریس ہونا چاہیے. وہ جو نہیں، کہنے لگے یہاں نہیں آپ کو نظر آ رہا. میں نے کہا نہیں، اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے، گفتگو کے لیے یہ ماحول سیریس مجھے نظر نہیں. یعنی اہمیت نہیں دے رہے آپ، اہتمام نہیں کیا آپ نے، اتنی بڑی بات کو آپ اتنی اہمیت ہی نہیں دے رہے. اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے یہ ایس ایم ایس پہ ایسے چیٹنگ ہو رہی ہے اور گپ شپ لگ رہی ہے، موسم کے بارے میں جیسے گفتگو ہوتی ہے. جد سے کام لیں. جد، علی علیہ السلام کی فوج میں جد ختم ہو گئی تھی. چونکہ جد ختم تھی، جہد نہیں کر سکتے تھے، جہاد نہیں کر سکتے تھے. پاکستانیوں میں کہتے ہیں مجتہد نہیں بنتے. مجتہد بھی، مجاہد اور مجتہد ایک ہی مادے سے ہیں دونوں. مجتہد و مجاہد، مجتہد کب بنتا ہے؟ جب جد ہو انسان کے اندر، جد موجود ہو. مجتہد بنتا ہے جد سے، مجاہد بھی بنتا ہے جد سے. چونکہ دونوں کا نام کوشش ہے، جہاد کوشش کا نام ہے، اجتہاد بھی کوشش کا نام ہے. شریعت کو سمجھنے کی کوشش کا نام اجتہاد ہے، شریعت کو بچانے کی کوشش کا نام جہاد ہے. لیکن یہ کوشش کون کرتا ہے؟ جو جد ہو جس کے اندر، سنجیدہ ہو، اہمیت دیتا ہو، الرٹ ہو، سیریس ہو. جو لاپرواہ ہے، ہنسی مذاق میں ہر چیز ٹال رہا ہے، وہ کیسے کوشش کرے گا؟ وہ نہ دین سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ دین بچانے کی کوشش کرتا ہے. آج جس چیز کی کمی شدت سے نظر آ رہی ہے وہ جد کی کمی ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک، طبقہ علماء، ان کے سامنے اتنے بڑے مسائل، اتنے عظیم مسائل کہ جن میں سے خدا شاہد ہے کہ ایک سواں حصہ بھی ان مسائل کا کسی امت کے اندر اگر ظاہر ہو، اس امت کے زعماء، ان کا چین نہیں ہوگا جب تک ان مسائل کو حل نہ کریں. لیکن یہاں پر روزانہ یہ آفات ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کسی کے کان پہ جھوں، سب اپنی اپنی روٹین میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں اپنا اپنا. جد نہیں ہے، سیریس نہیں ہے. جد کے مقابلے میں تھے ہزل. ہزل یعنی ہمیشہ نان سیریس رہنا، ہمیشہ غیر سنجیدہ حالت میں رہنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ بس کسی کو کہیں کہ آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں، تو وہ مذاق شروع کر دے. مثلاً آپ کوئی پردیس میں ہے، اسٹوڈنٹ ہے کوئی ہے، اسے کہیں باپ فوت ہو گیا ہے، تو کہے گا او ہو، اب مجھے پیسے کون بھیجے گا. اس کا مطلب یہ کہ یہ جدی نہیں ہے، یہ جد نہیں ہے، اس کے اندر سیریس نہیں ہے. باپ کا سایہ سر سے اٹھ کے اس کو احساس نہیں ہے، یہ لطیفے سنا رہا ہے، یہ مذاق کر رہا ہے. ہم جب اتنے سیریس و سنجیدہ مسائل پیش آتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں، وہ جدی نہیں ہے، سیریس نہیں ہے اس بارے میں. بیداری کا ایک کام، بیداری انفارمیشن دینے کا نام نہیں ہے. بیداری صرف پمفلٹ نکالنا نہیں ہے، بیداری صرف تقریریں کرنا نہیں ہے، بیداری صرف ریلیاں نکالنا نہیں ہے. بیداری یعنی غیر سنجیدہ ملت کے اندر سنجیدگی پیدا کرنا. وہ قوم جس کے اندر جد نہیں ہے، اس کے اندر جد پیدا کرنا، تاکہ یہ قوم جہد کر سکے. آج یہ قوم جہد سے عاجز آ گئی ہے، تھک گئی ہے، جہد کی ہمت نہیں ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں جد نہیں ہے. جب ارادوں میں جد آتی ہے، بدن کے اندر جہاد کی قوت آ جاتی ہے. جن کے ارادوں کے اندر جد نہ ہو، سنجیدگی نہ ہو، ان کے بازوؤں میں کے اندر جہاد کی توانائی نہیں ہوتی، ان کی ٹانگوں کے اندر جہاد کی توانائی نہیں ہوتی. سید الشہداء نے، وہ جو حزل کوفی حازل تھے، یہ جو خط لکھے الاجل الاجل، جد نہیں تھی اس کے اندر، سنجیدہ نہیں تھے اس کے اندر، شوخی کر رہے تھے، مذاق میں لکھ رہے تھے، مولا آ جائیے، الاجل الاجل. جیسے ابھی ہم وزن میں، وزن ملانے کے لیے شعر کا الاجل الاجل کہتے ہیں، یا حجت ابن الحسن الاجل الاجل، تاکہ ردم بن جائے ہمارا، واقعا سنجیدہ ہو. جد سے کہہ رہے ہو الاجل، اگر الاجل کہا ہے اور وہ آ گئے اور وہ کوفہ کے باہر تک پہنچائے اور وہ لاہور کے دوراہے پر پہنچائے اور کسی عبید اللہ کی وجہ سے ہم نہ نکل سکے، جدی ہوں، جدی جد. سید الشہداء نے یہ قیام اس لیے کیا کہ ہمیشہ یہ ملت جد میں رہے، ہمیشہ سنجیدہ رہے، ہزل میں نہ جائے، ہمیشہ جہد کے لیے تیار رہے، ہمیشہ کوشش کے لیے تیار رہے، ہمیشہ اجتہاد و جہاد کے لیے آمادہ رہے. لیکن دیکھیں آپ نے، وہی بیماریاں جس سے نکالنے کے لیے سید الشہداء نے یہ تحریک شروع کی، آج وہی بیماریاں اس تحریک میں شروع ہو گئیں. عزاداری میں جد ختم ہو گئی، ممبروں کے اندر جد ختم ہو گئی. کیا سننا پسند کرتے ہیں ممبروں کے اندر؟ جد چاہتے ہیں نہ، انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، لچھے دار باتیں کرو، چٹکلے سناؤ، ٹوٹکے سناؤ، کنائے سناؤ، اشارے سناؤ، دوسروں کے اوپر حملے کرو، ذہنی عیش کراؤ ہمیں، سنیں سناؤ ہمیں. جد نہیں ہے قوم کے اندر. اگر جد ہوتی، مجلس حسین میں کبھی کوئی مسخرہ آ کر تمسخر نہ کرتا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہمیں جد پہلے چاہیے، پہلے اپنے اندر جد پیدا کریں. عزیز ایمان، شیعہ جد پیدا کر اپنے اندر. تیرا امام اس وقت آئے گا جب تیرے اندر جد دیکھے گا. جد موجود ہے ان کے اندر. کوفیوں کے اندر جد نہیں تھی موجود، جہد نہیں کر سکے، کربلا نہیں آ سکے. پاکستان کے مسائل کا رائے حل شیعہ کے اندر جد پیدا ہونا ہے، سنجیدگی. سیریس ہو جاؤ، اہمیت دو، الرٹ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اور ہر اس جگہ حاضر ہو جاؤ جہاں تمہیں حاضر ہونا ہے، تاکہ استرحام نہ ہو، رحم کی اپیلیں نہ کریں. یہ نہ کہو دشمن کو خدا را مجھے نہ مارو. نہ بلکہ کیا کہو، ابھی ہیں ہمارے شعرا کیا نعرہ لکھتے ہیں، نہ مارو نہ مارو اے شامیوں، نہ مارو اے کوفیوں، نہ مارو، یعنی حسین کھڑے ہو کر ان کہہ رہے ہیں نہ مارو نہ مارو نہ مارو. اور عرب شاعر کیا لکھتا ہے، یہ عربی شعر ہے جو بعضوں نے حدیث امام حسین اس کو قرار دیا ہے، حدیث امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، یہ شعر ہے ایک عربی شاعر کا، امام حسین علیہ السلام کی حالت کی ترجمانی کر رہا ہے. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اردو شاعر کہتا ہے نہ مارو نہ مارو، حسین تقاضا کر رہے ہیں، رحم کی اپیلیں کر رہے ہیں، پانی دے دو، کھانا دے دو، اور نہ مارو، نیزے نہ مارو، تلواریں نہ مارو، شمشیریں نہ مارو، خنجر نہ مارو، پتھر نہ مارو، حسین رحم کی اپیلیں کر رہے ہیں اردو شاعر کے نزدیک، پاکستانی شاعر کے نزدیک. لیکن عرب شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین محمد میری شہادت کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا، محفوظ نہیں رہ سکتا، فیا سیوف خذینی، اے تلواروں او حسین کا بدن تیار ہے، اے نیزو او حسین کا بدن تیار ہے، اے خنجروں او حسین کا بدن تیار ہے، اے نیزو او حسین کا بدن تیار ہے. یہ حسین ہے. حسین نہیں کہ نہ مارو نہ مارو، اگر دین خدا میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا، فیا سیوف خزینی، اے تلوارو اہو منتظر کیوں ہو. اس لیے اقبال نے یہ کہا تھا کہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوست، با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست. تیغ و سنا و خنجر و شمشیر یہ میرا مسلک ہے، یہ میری آرزو ہے کہ یہ چیزیں آئیں میرے اوپر وارد ہوں. کہا اقبال کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے ساتھ مت آؤ چونکہ میں شبیر کے مذہب پہ جا رہا ہوں، تم جو سر سید کے مذہب پہ رہو، تم طائر زیر دم کے ساتھ رہو، طائر بربام تمہارا طائر نہیں ہے. ایک پرندہ جو جال کے اندر ہوتا ہے، پنجرے کے اندر، اور ایک پرندہ جو درخت کے اوپر، گھر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، آزاد پرندہ. اقبال نے علی گڑھ کے طلبہ کو یہ پیغام دیا کہ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، وہ جو پنجرے میں پھنسا ہوا پرندہ ہے اس کی فریادیں تو تم سن چکے ہو، لیکن طائر بال بام کا طرز کلام اور ہے. لیکن او ابھی آ کر طائر بربام، وہ جو چھت کے اوپر، چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوا پرندہ ہے، اب اس کی بھی آوازیں سنو، وہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے. اوروں کا ہے کلام اور، میرا کلام اور ہے. حسین علیہ السلام اس طرح سے ملت بنانا چاہتے ہیں، اس طرح سے مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اس طرح سے شیعہ بنانا چاہتے ہیں. آزاداری اس حقیقت کا نام ہے عزیز من، جد پیدا کرو، ہوشیاری پیدا کرو، آگاہی پیدا کرو، رحم کی اپیلیں نہ کرو کہ رحم، بے رحموں کو تم پر کوئی رحم کرو، آپ خدا شاہد ہے کرو، اس وزیر داخلہ سے رحم کی اپیلیں کرو، کوئی رحم آئے گا اس کو؟ اس وزیر اعظم سے کوئی رحم کی اپیلیں کرو، کوئی آئے گا اس کو رحم؟ اس صدر سے کوئی رحم کی اپیلیں کرو، کوئی کرے گا یہ رحم کی اپیل آپ کو؟ رحم کرے گا؟ کسی صدر نے رحم کیا ہے آپ کے اوپر؟ کسی وزیر اعظم نے رحم کیا ہے آپ کے اوپر؟ کسی پولیس افسر نے رحم کیا ہے آپ کے اوپر؟ کسی فوجی نے رحم کیا ہے آپ کے اوپر؟ کسی وزیر نے رحم کیا ہے آپ کے اوپر؟ کسی حکومت نے رحم کیا ہے آپ کے اوپر؟ کسی نے بھی نہیں کیا، صرف ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ان کے سامنے جا کر رحم کی اپیلیں کر کے. اب آؤ حسینیت کی طرف رجوع کرو، قابل رحمت بنو. یہ دین
مدد مانگ رہا ہے، ناصر مانگ رہا ہے، استغاثہ ہے دین کا، حسین علیہ السلام کا، اس کو لبیک کہنا ہے آپ نے. اس کے لیے سید الشہداء نے یہ جو حرارت پیدا کی ہے، سید الشہداء نے یہ جو آتش فشان بنایا ہے، سید الشہداء نے جو رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت تک ہر دل کو گرما کے رکھے گا اور کبھی بھی یہ تڑپ ٹھنڈی ہونے نہیں دے گا. عزیزان، حسین فقط جذبات ہی نہیں ابھارتے، حسین افکار بھی ابھارتے ہیں، حسین راہیں بھی ابھارتے ہیں، حسین مقصد بھی ابھارتے ہیں. لا تبرد ابدا، حسین ایک ملت کو بھی ابھارتے ہیں، وہ ملت جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اس کے لیے سید الشہداء نے کیا کچھ پیش کیا. اگر حسین اپنا ایک علی پیش کر دیتے وہ کافی تھا قیامت تک امت کو اپنے جذبات بھڑکانے کے لیے، لیکن حسین نے ایک نہیں اپنے تینوں علی پیش کر دیے. تین علی تھے حسین کے پاس، علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط. تین علی تھے حسین علیہ السلام کے پاس، تینوں کا نام علی تھا. پہلے اشارہ کیا میں نے شاید اسی مجلس میں یا کسی میں کہ ایک دن مروان نے ظاہراً سید الشہداء علیہ السلام کے ایک فرزند سے جب چھوٹے تھے مدینے کے اندر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہا علی. کہا دوسرے بھائی کا نام کیا، کہا علی. کہا کوئی اور بھی ہے، کہا ایک اور بھی ہے، اس کا نام بھی علی. تو بگڑ کے کہتا ہے علی علی علی، کوئی اور نام نہیں ہے، سب کا نام علی. آ کر سید الشہداء سے بیان کیا کہ مروان نے آج یہ کہا ہے کہ حسین کے پاس کوئی اور نام نہیں تھا، سب کا نام علی علی علی. سید الشہداء نے جواب دیا ویل لابن زرقا، اس بدکار عورت کے بیٹے پر ہلاکت ہو خدا کی کہ اگر خدا مجھے 100 بیٹے بھی دے میں 100 کا نام علی رکھوں گا، 100 کا نام علی رکھوں گا. یہ علی سب خدا کی راہ میں حسین نے پیش کر دی. علی اصغر کو خدا کی راہ میں پیش کر دیا، کتنی سخاوت کے ساتھ حسین علیہ السلام نے پیش کر دیا. اس لیے کہ جب تک علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ رہے گا کوئی سو نہیں سکے گا، کوئی غافل نہیں ہو سکے گا. شہادت علی اصغر آگ لگا دیتی ہے انسان کے جگر کے اندر، وہ آگ جس کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، جس کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. ہزار بموں کے دھماکے ہوں لیکن شہادت علی اصغر سے جو آگ سینوں کے اندر جل چکی ہے اس کو کون ٹھنڈا کر سکتا ہے. اگر ہمارے اپنے بچے کا جنازہ اپنے ہاتھ پر ہو، اس کا ٹکڑے ٹکڑے جسم اپنے ہاتھ پر ہو، لیکن آگ دل میں پھر بھی شہادت علی اصغر نے لگا رکھی ہے. انسان اس کو پیش کرتا ہے بارگاہ حسین ابن علی میں کہ مولا یہ میرا فرزند صدقہ ہے آپ کے علی اصغر کا، یہ قربانی ہے آپ کے علی اصغر کی. جناب زینب علیا کے دو فرزند جب ٹکڑے ٹکڑے جسم کے ساتھ آئے بی بی کے سامنے، لاشیں لا کر سید الشہداء نے پیش کی، پھر بی بی کو بلایا لاؤ گنج شہداء میں زینب کو بلاؤ، زینب کی امانتیں آ گئی ہیں. بی بی آ کر دیکھتی ہے لاشوں کے قریب کھڑے ہو کر، کیا فرماتی ہیں، اے حسین یہ علی اکبر کا صدقہ، یہ تیرے علی کا صدقہ ہے، روتی بھی نہیں ہے. لیکن پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب علی اکبر کا وقت آ گیا، جب میدان میں جانے لگے، بابا کے پاس آئے، بابا اجازت دیتے ہیں میدان میں جاؤں، علی کا پوتا میدان میں جائے، حسین کا بیٹا میدان میں جائے، شبیہ رسول میدان میں جائے. یہاں جو کچھ آپ نے سنا ہے اس میں حقیقت نہیں ہے. سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ سید الشہداء نے
جس کو کربلا میں اجازت دی، جسے ذرا بھی نہیں روکا، ایک دفعہ بھی نہیں روکا، علی اکبر کو نہیں روکا. فرمایا بیٹا میں صبح سے منتظر تھا کب میرا علی آتا ہے، کب تیری باری آتی ہے بیٹا، اجازت ہے. سید الشہداء نے ہر انصاری کو سمجھایا کہ تیرے لیے ضروری نہیں ہے اپنی جان دینا، تو یہاں سے جا سکتا ہے. ہر ہاشمی کو کہا، حتیٰ اپنے بھائی ابو الفضل العباس کو کہا، اے عباس نہ جاؤ میدان میں، یہاں سے جا سکتے ہو، کربلا سے باہر جا سکتے ہو. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف ایک شہید کو نہیں کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، علی اکبر کو نہیں کہا. علی اکبر کو کیا فرمایا؟ کہا بیٹو میں صبح سے اس انتظار میں تھا کب میرا کڑیل جوان آتا ہے، کب میدان میں جاتا ہے. علی اکبر جب اجازت لینے آئے، سید الشہداء نے فرمایا بیٹا اجازت ہے، لیکن پہلے خیام میں جا کر بیبیوں سے اجازت لے آؤ، آخری ودا کر کے آ جاؤ. جناب علی اکبر تشریف لے جاتے ہیں خیام میں، خیمے میں جا کر پھوپھی اما کو سلام کرتے ہیں تبسم کے ساتھ، چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور کچھ کہنا چاہتے ہیں پھوپھی اما. بی بی نے فرمایا اکبر میں سمجھ گئی، تجھے بشارت مل گئی ہے، اکبر تیرے چہرے کی سرخی بتا رہی ہے، اکبر تیرے چہرے کا سرور بتا رہا ہے، تجھے بشارت مل گئی بیٹا، جدائی کا وقت آ گیا. جناب علی اکبر فرمانے لگے پھوپھی اما مجھے اجازت مل گئی، اذن جہاد مل گیا، آپ سے ودا کے لیے آیا ہوں. جناب زینب علیا نے بیبیوں کو جمع کیا کہ شبی رسول کی آخری زیارت کر لیں. علی اکبر بنو ہاشم کی نگاہوں کا مرکز تھے، چونکہ بہت شباہت تھی رسول اللہ کے ساتھ، اتنی شباہت کسی اور ہاشمی کو نہیں تھی. اولاد سید الشہداء میں ایک فاطمہ بنت حسین کو جناب زہرا سے بہت شباہت تھی، اس بیٹی کو حسین ہمیشہ سامنے بٹھا کے رکھتے تھے اور کیا کہتے تھے، اے فاطمہ تو میری بیٹی ہے لیکن جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے ماں یاد آ جاتی ہے. اور یہ بیٹا جو شبیہ رسول ہے، جس کی روزانہ زیارت ہوتی تھی، جنہیں دیکھ کر رسول یاد آتے تھے، سید الشہداء نے بیٹے کو بھیجا، جو بیٹا بیبیوں سے اجازت لے ہو. اکبر جاتے ہیں خیام کے اندر، جا کر بشارت دیتے ہیں مجھے اذن جہاد مل گیا. بیبیاں آتی ہیں ایک حلقے میں جناب اکبر کو لے کر، روتی بھی ہیں، گریہ و بکا کرتی ہیں، جناب علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں. کوئی بیبی بازوؤں پہ بوسے دیتی ہے، کوئی بیبی زلفوں پہ بوسے دیتی ہے، کوئی بیبی ماتھا چومتی ہے، علی اکبر کو ودا کرتی ہیں بیبیاں. ایک کوہرام کا عالم ہے، خیام سے جناب اکبر ودا ہو رہے ہیں، جناب زینب علیا در خیمہ تک اکبر کو لاتی ہیں. پھر اس کے بعد جناب اکبر بابا کے پاس آ جاتے ہیں، بابا میں اجازت لے آیا، بابا میں بیبیوں سے ودا ہو آیا. سید الشہداء نے کربلا میں یہ قانون مقرر کیا ہوا تھا کہ جس انصاری نے اور جس ہاشمی نے میدان میں جانا ہوتا تھا، اسے حضرت عباس تیار کرتے تھے، اسے زرہ پہناتے، اسے نیزہ تھماتے، اسے تلوار دیتے، وہ میدان میں روانہ ہو جاتا اور پھر حسین اس کو اٹھا کر واپس گنج شہداء میں لاتے. لیکن عزادارو، کربلا میں ایک مجاہد ایسا تھا جسے بھیجا بھی حسین نے، جسے لائے بھی حسین، وہ علی اکبر تھے. کہا عباس علی اکبر کو میں تیار کروں گا، اپنے ہاتھ سے بیٹا تیار کروں گا. بیٹا کیسے تیار کیا؟ پہلے علی اکبر کے سر اقدس میں دستار باندھی، دستار باندھ کر خود رکھا، پھر اس کے بعد بیٹے کو زرہ پہنائی، زرہ کے بند باندھے، اور پھر اس کے بعد جب خود پہنا رہے تھے تو ساتھ ساتھ علی اکبر کے بوسے بھی لے رہے تھے، تو ساتھ ساتھ زیارت بھی کر رہے تھے. جب زرہ کے بند باندھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ بوسے بھی لے رہے تھے، جب بازوؤں پہ زرہ چڑھا رہے تھے تو بیٹے کے بوسے بھی لے رہے تھے. جب بالکل تیار کر چکے، علی اکبر کو لے کے گئے گھوڑے کے پاس، امام نے اکبر کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہا بیٹا سوار ہو جا، ہر روز تو سوار کرتا تھا حسین کو، آج اکبر کو حسین سوار کر رہے ہیں۔ سوار کر کے جناب اکبر کو روانہ کیا، اور روانہ کرتے ہوئے کیا فرمایا، اے پروردگار گواہ رہنا، ان لعینوں کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس ہے تیرے رسول کے لیے، اے پروردگار شبیہ رسول بھیج رہا ہوں، کوئی معمولی نہیں بھیج رہا۔ جب علی اکبر چند قدم چلتے ہیں، سید الشہداء بھی چند قدم علی اکبر کے ساتھ چلتے ہیں، علی اکبر کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، مڑ کے فرماتے ہیں بابا کیا جوان بیٹے کو کر میدان میں نہیں بھیج سکتے، کیا سخت ہو رہا ہے، جوان بیٹے سے جدائی سخت ہو رہی ہے؟ کیا فرماتے ہیں، نہ اکبر جدائی سخت نہیں ہو رہی، میں اس جدائی کے لہجے کا منتظر تھا، لیکن اے اکبر تو میرے جد کی شبیہ ہے، تو رسول اللہ کی شبیہ ہے، میرا جی چاہتا ہے تجھے جی بھر کے دیکھ لوں ایک دفعہ، تجھے جی بھر کے دیکھ لوں ایک دفعہ۔ اکبر مقتل میں جاتے ہیں، حسین در خیمہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، علی کے پوتے نے جنگ شروع کی، جنگ کے دوران علی اکبر کی تکبیروں کی آواز آتی، جب بھی وار کرتے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، حسین علیہ السلام مطمئن تھے کہ میرا بیٹا ابھی لڑ رہا ہے، لیکن عزاداروں ناگہان علی اکبر میدان سے واپس خیام کی طرف آنا شروع ہوئے، جب خیمے کے پاس پہنچے سید الشہداء اٹھے، کہا بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ علی اکبر کہنے لگے بھاپا پیاسا ہوں، پانی نہیں پیا، جنگ کی شدت ہے، گرمی میں دھوپ میں جنگ کر رہا ہوں، یہ لباس لوہے کا ہے، یہ زرہ لوہے کی ہے، یہ جنگی خود لوہے کا ہے، یہ گرم ہو گیا ہے، اس کی تمازت ہے، دھوپ کی تپش ہے، اور جنگ لڑنے میں مشکل ہو رہی ہے، اگر دو گھونٹ پانی مل جائے تو ایسی جنگ لڑوں گا کہ ان کو دادا علی یاد آ جائے۔ سید الشہداء نے جب یہ ندا سنی، جب یہ فریاد سنی، بیٹے کو قریب کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، پروردگارا اس آخری لحظے میں جوان بیٹا اپنے باپ سے دو گھونٹ پانی مانگ رہا ہے، لیکن حسین کے پاس پانی نہیں ہے، کیا فرمایا، بیٹا اپنی زبان نکال، اپنے بابا کے منہ میں ڈال دے۔ جناب علی اکبر زبان نکالتے ہیں، بابا کے منہ میں ڈالتے ہیں، فوراً زبان باہر نکال لی، کہتے ہیں بیٹا زبان کیوں نکال لی؟ کہا بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، آپ کی تشنگی مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کہا بیٹا چلا جا حوض کوثر پر، نانا مصطفیٰ منتظر ہیں، بابا علی منتظر ہیں، ماں زہرا منتظر ہیں، عنقریب سیراب ہو جائے گا۔ سید الشہداء نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں رکھی اور کہا بیٹا روانہ ہو جا۔ جب بیٹا جنگ کے لیے چلا گیا، اکبر نے جا کر پھر جنگ شروع کر دی، تکبیروں کی آواز پھر آنا شروع ہو گئی، ہر تکبیر پر حسین علیہ السلام مطمئن ہو جاتے، ابھی اکبر زین کے اوپر موجود ہے۔ لیکن عزادارو ایک دفعہ تکبیریں بند ہو گئیں اور ایک آواز آئی جس کی منتظر حسین بیٹھے تھے، کیا آواز آئی، الیہ الیہ یا ابتے، اے بابا اب میں زین پہ نہیں رہا۔ معلوم نہیں حسین نے کیسے اپنے آپ کو جوان بیٹے پہ پہنچایا، روایات میں لکھا ہے جب حسین علیہ السلام علی اکبر کے پاس پہنچے تو چند سانسیں باقی تھیں، علی اکبر ابھی سانسیں لے رہے تھے، بیٹے کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا، علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سید الشہداء نے بیٹے کے چہرے سے غبار کو صاف کیا، کہا بیٹا لگتا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بڑا درد محسوس ہو رہا ہے۔ علی اکبر کیا فرماتے ہیں، بابا جب میں زین سے گرا تھا، زمین پہ آ گیا تھا، اور آپ کے پہنچنے کے دوران میں بے ہوش ہو گیا تھا، عالم غشی میں چلا گیا تھا میں نے دیکھا کہ نانا مصطفیٰ منتظر ہیں، بابا علی منتظر ہیں، ماں زہرا منتظر ہیں، چچا حسن منتظر ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوثر کا جام پکڑا ہوا ہے، لیکن بابا کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پیغام دیا، علی اکبر نے پیغام دیا، حسین کو پیغام دیا، کیا کہا، کہا بابا ماں زہرا کہہ رہی تھی میرے پیاسے حسین کو کہہ دو کہ جلدی آ جاؤ، ماں کی آغوش منتظر ہے، اب مجھے زیادہ منتظر نہ ٹھہرا۔